أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. سميع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله استغفر الله. انشاءاللہ دعا کے بعد بخاری شریف کا درس ہوگا. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام. برحمتك يا ارحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ji, hum bhi kuch dheele pad gaye the. Kya kare? Maulana Yusuf Mamun sahab bhi farma rahe the, wo Ramzan ka thak tha, thaklo lagi ho. Haqeeqat bhi yahi hai, thakan zara sa lag gaya Ramzan ka. Ramzan baad aaram karna chahiye. حضرت مولانا بلال صاحب دامت برکاتہم نے صحیح کیا کہ رمضان بعد جمعہ پڑھا کر تین دن کے لیے بیڈ روم میں ہی کھانا پینا نماز وماز سب وہیں پر, تو پھر اللہ پاک نے تین دن میں ان کو ٹھیک کر دیا. تو ہم بھاگ دوڑ کرتے رہے تو پکڑے گئے, مگر اللہ کا شکر ہے کچھ کچھ طبیعت سیٹ ہو رہی ہے. دعا کریں 100% ہو جائے. والدہ کے لیے دعا کریں, والدہ ہاسپٹل میں ہیں, کووڈ وارڈ میں ہیں, آکسیجن پر ہیں, بریدنگ پرابلم ہے. اللہ پاک والدہ صاحبہ کو شفا کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرمائے. لنگز میں کہتے ہیں بلڈ کلاٹ ہے, اور پھر نیمونیا ہے, کووڈ ہے, تو بلڈ کلاٹ کے لیے تھنر دے رہے ہیں, اور اس کے لیے اپنا کچھ اینٹی بایوٹکس اور اسٹیرائڈز دے رہے ہیں, تو اس کا افیکٹ بہت ہے, کنفیوژن بہت ہے. ابھی کھانا بھیجا تھا گھر سے لیکن وہ کھا نہیں سکی. میں نے فون کیا پوچھنے کے لیے کچھ کھایا کہ نہیں, تو نرس نے فون اٹھایا اور ان کو دیا, لیکن وہ کنفیوژن میں ہے, گھر میں کیا ہے, مجھ سے تو کھانا کھایا نہیں جاتا, کھا نہیں سکتی. میں نے پھر تھوڑی دیر بات کی, میں نے کہا بہت زیادہ پریشان کرنا بھی اچھا نہیں ہے. میں نے کہا میں ابھی جا رہا ہوں تو بخاری شریف کا درس ہے, اس کے بعد ہم دعا کریں گے آپ کے لیے. مجھے پوچھتی ہیں آج کون سا دن ہے, میں نے کہا آج منڈے ہے. کہا اچھا اچھا چلو ٹھیک ہے, دعا کرنا میرے لیے. اللہ پاک جو ہے ان کو سکون نصیب فرمائے. اور بھی بہت سے ہمارے پیشنٹ ہیں, ان میں اللہ سب کو عافیت نصیب کرے. ہمارے عرفان دلال کی اہلیہ بھی ہے, وہ تھوڑا ہیلپ کرتی ہے, نرس کو ذرا ترجمہ ورجمہ کرا دیتی ہے اور والدہ کا خیال کرتی ہے. اللہ اس بیچاری کو بھی جزائے خیر دے, اس کو شفا عطا فرمائے. اور کووڈ میں مولانا عبید الرحمان صاحب ہیں, دارالعلوم کے استاد بھی تھے اور نائٹ پرنسپل اور سپروائزر بھی تھے, اللہ پاک ان کو بھی شفا نصیب کرے. اس طرح اور جتنے دوست احباب ہیں ہماری, پہچان والے ہیں نہیں پہچانتے ہیں, بہت سنے دعا کے لیے کہا ہے, اللہ سب کو شفا نصیب کرے. اللہ نے ہم کو عافیت سے رکھا ہے, اللہ ہم سب کو عافیت کے ساتھ رکھے اور ہر قسم کی چھوٹی بڑی بیماریوں سے بچائے. اور ساتھ ہی جن کے ماں باپ ہیں, اللہ انہیں ماں باپ کی قدر کرنے کی توفیق نصیب کرے. میں بھی ابھی سوچتا ہوں کہ منڈے کو درس کے بعد میں والد صاحب کو ملنے کے لیے جاتا تھا, والد صاحب چلے گئے تو والدہ کو ملنے کے لیے, اب والدہ بھی اگر چلی گئیں تو کس کو ملنے جائیں گے, ہیں؟ اور والدہ جو ہیں وہ پورے گھر کو جوڑ کر رکھتی ہے, اور والدہ کی برکتیں بہت ہوتی ہیں, ان کی وجہ سے ہم بہت سی بلاؤں سے بیماریوں سے محفوظ رہتے ہیں. ہماری والدہ بھی ہاسپٹل داخل ہوئی تھرسڈے کو لے گئے, تو فرائیڈے کو تو برابر خوش آواز تھا. میں نے فون کیا تو اپنی فکر نہیں کرتی, میری فکر کرتی ہے, مجھے پوچھتی ہیں کہ ڈکرا تن کیوں سے ہے, تھی طبیعت ہاری سے ہے, تو تاؤ نرم پڑو. میں کہا میری فکر نہ کرو نا, آپ ہاسپٹل میں ہیں, آپ اپنا خیال رکھو ذرا, ہماری فکر نہ کرو, ہم ٹھیک ہو جائیں گے انشاءاللہ. لیکن ماں ماں ہوتی ہے, اپنی ذات کو خلاص کر دیتی ہے اپنی اولاد کے لیے. اللہ پاک ان کا سایہ قائم رکھے اور ان کی برکتیں دعائیں ہمارے لیے جاری اور ساری رکھے اور ہماری حفاظت کرے. تو بہرحال اسی لیے حدیثوں میں ماں کی بہت تاکید آئی ہے, یعنی باپ سے بڑا درجہ ماں کا دیا ہے, ماں کے پاؤں کے نیچے جنت کہا ہے. اور صحابی نے پوچھا میں کس کے ساتھ اچھا سلوک کروں, کہا ماں کے ساتھ, پھر کہا ماں کے ساتھ, پھر کہا ماں کے ساتھ, پھر باپ کے ساتھ. چوتھی مرتبہ حضور نے باپ کا کہا, تین مرتبہ ماں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کو کہا. اسی وجہ سے کہ ماں جو ہے بہت فکر کرتی ہیں اور تنہائی میں دعائیں کرتی ہیں اولاد کے لیے اور بہت کنسرن ہوتی ہیں اللہ. اور پھر ماں نے جو تکلیف اٹھائی ہے وہ باپ نے تھوڑی اٹھائی ہے, 9 مہینے تک پیٹ میں لے کر پھرنا کوئی آسان کام ہے, اور پھر دودھ پلانا اور پھر نیپیاں چینج کرنا, صفائی کرنا, بیمار پڑ جائے تو نیند اڑا دینا, ڈائریا ہو جائے تو صفائی کرنا, اور بالکل بے لوس خدمت کرنا. اسی لیے مجاہد ابن جبر نے کہا ہے کہ اگر تیرے ماں باپ بوڑھے ہو جائیں اور تجھے ان کی پیشاب ٹٹی صاف کرنی پڑے تو تو کراہیت مت کرنا, اس لیے کہ انہوں نے بھی تیری پیشاب ٹٹی صاف کی ہے, تو تو بھی ان کی اچھی طرح صفائی کرنا اور خدمت کرنا. تو یہ ماں باپ کا حق ہے. ارے ماں باپ تو ماں باپ, ہمارے اسلاف تو اپنے اساتذہ اور بڑوں کی بھی ایسی خدمت کرتے تھے. شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ, مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد خاص ہیں. اخیر عمر میں حضرت مولانا قاسم نانوتوی کو بہت سخت بیماری لگ گئی تھی اور ڈائریا اور پیچش وغیرہ, کافی دن بیمار رہے. تو مولانا شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے پوری خدمت کی, اور پیشاب ٹٹی صاف کرنا, چادر دھونا, اور یہ پورا بے لوس پوری خدمت, اور اچھی طرح سے حضرت کو صاف رکھنا کئی روز تک, روزانہ دن میں جتنی بار ضرورت پڑے ہر وقت اپنے استاد کے پاس خدمت. جب جا کے وہ شیخ الہند بنے ہیں پھر ان سے اللہ نے وہ کام لیا جو لیا استاد کی خدمت کی برکت سے. تو اس لیے ہمیں جو ہے ماں باپ کی خدمت اسی طرح بے لوس کرنی چاہیے. ضرورت پڑے پیشاب, استنجا, صفائی وغیرہ تو کرنا, یہ ہمارا شرف ہے, ہمارے لیے آنر ہے, اور اس میں اللہ راضی ہوتے ہیں, اور اس کا خیال رکھنا چاہیے. دھیرے دھیرے یہ سب چیزیں ہمارے اندر سے جا رہی ہیں. ماں باپ کو نرسوں کے حوالے کر دیتے ہیں, ہوم میں ڈال دیتے ہیں. یہ کہاں کی بات ہے؟ کیا ہم بوڑھے نہیں ہونے والے ہیں؟ ہم کو ضرورت پیش نہیں آنے والی ہے؟ اگر ہم ماں باپ کے ساتھ بدسلوکی کریں گے تو کیا یہ امید رکھ سکتے ہیں کہ ہماری اولاد ہمارے ساتھ سلوک کرے گی؟ اگر ہم ماں باپ کی خدمت کریں گے تو پھر ہماری اولاد بھی ہماری خدمت کرے گی. یہ سب سلسلہ کنٹینیوس چین چلتی ہے اس طرح. تو اس لیے اللہ پاک جو ہے ہمیں ماں باپ کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. جن کے ماں باپ ہیں وہ بہت خوش نصیب ہیں. اپنے ماں باپ کا خیال رکھو, ان کی خدمت کرو اور ان کی دعائیں لو. اور جن کے ماں باپ چلے گئے ہیں تو وہ اپنے ماں باپ کے لیے دعائیں مغفرت کریں, صدقہ خیرات کریں, روزانہ یاسین پڑھیں, قرآن شریف پڑھیں, قبرستان جائیں, وزٹ کریں, ان کی روح کو خوش کریں. اس سے ان کی روح خوش ہو جائے گی, بلکہ اس سے وہ اتنے خوش ہوتے ہیں کہ بعض مرتبہ اگر زندگی میں ماں باپ کی خدمت نہ کر سکے ہوں اور اللہ نہ کرے جوانی کے جنون میں ان کو تکلیف دی ہو, ستایا ہو, لیکن پھر ہوش آیا انتقال کے بعد اور پھر جو ہے ان کے لیے خوب دعائے مغفرت اور ایصال ثواب کریں, تو اللہ پاک اس نافرمان اولاد کا نام فرما بردار لکھ دیتے ہیں, اور قیامت کے دن وہ فرما بردار بن کے اٹھے گا. اور ماں باپ کی روح خوش ہوگی قبر میں, تو ماں باپ خود اس کو معاف کر دیں گے, ماں باپ ان کے لیے دعا کریں گے. حدیث شریف میں ہے کہ تمہارے اعمال تمہارے ماں باپ کے سامنے بھی پیش کیے جاتے ہیں, وہ تمہارے اچھے اعمال دیکھتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں, اور اگر برے اعمال دیکھتے ہیں تو ان کو تکلیف ہوتی ہے قبر میں. اس لیے اچھے عمل کرو تاکہ تمہارے ماں باپ, تمہارے اساتذہ, تمہارے پیر, تمہارے شیخ جو قبر میں ہیں, ان کو تمہارا اچھا رپورٹ پہنچے اور ان کی روح خوش ہو اور وہ تمہارے لیے دعائیں کریں. تو اس لیے بھی ماں باپ کے انتقال کے بعد بھی ماں باپ کے ساتھ بہت حسن سلوک کرنا چاہیے, بلکہ ہر نماز کے بعد رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا پڑھتے رہنا چاہیے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا معمول تھا, فرماتے تھے میں ہر نماز کے بعد میرے ماں باپ کے لیے بھی دعا کرتا ہوں اور میرے استاد حماد ابن ابی سلیمان کے لیے دعا کرتا ہوں. کوئی نماز ایسی نہیں کہ جس فرض نماز کے بعد میں اپنے ماں باپ کے لیے دعا نہ کروں اور اپنے استاد حماد ابن ابی سلیمان کے لیے دعا نہ کروں. تو اس لیے ہر نماز کے بعد ماں باپ کے لیے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ، یہ دعا پڑھتے رہنا چاہیے. اللہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے. بہرحال دعا کریں اللہ ہماری والدہ صاحبہ کو بھی شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ اور دائمہ نصیب فرمائے، اور اللہ پاک ان کو صحت مندی اور تندرستی کے ساتھ واپس گھر لے آئے، اور ان کا سایہ ہمارے سر پر قائم رکھے، ان کو اپنے خاص حفظ و امان میں رکھے. اور اسی طرح کووڈ وارڈ میں جتنے بھی پیشنٹ ہیں، جس کو بھی آکسیجن پرابلم ہے، اللہ سب کو شفا دے، سب کے لنگز کو اللہ سٹرونگ کر دے، ٹھیک کر دے، خود ان کو سانس لیتا کر دے، اور جو بھی تکلیف ہے، بیماری ہے، پریشانی ہے، اللہ اس کو دور کرے. اور اس میں جتنے مرحوم ہو گئے اللہ ان سب کی مغفرت کرے، ان کے درجات بلند فرمائے. قبر ہمارے بولٹن قبرستان میں بہت تیزی سے قبریں بھر گئی ہیں، اللہ سب کی قبروں کو جنت کا باغ بنا دے، اور سب کے پیچھے جتنے بھی پسماندگاہ ہیں اللہ صبر کو صبر جمیل عطا فرمائے، اور ان کی ضرورتیں پوری فرمائے. بہت سی بیچاری خواتین بیوہ ہو گئی ہیں، اللہ ان کے لیے کوئی اچھے رشتے کر دے تاکہ وہ سیٹ ہو جائیں دوبارہ، اللہ ان کے لیے آسانی کرے. بہرحال یہ تو ایسے ہی بات ہو گئی. آگے بخاری شریف کا سبق پڑھنا ہے، تھوڑا سا پڑھ لیتے ہیں. کتاب الحج چل رہی ہے، ابھی تھوڑے سے صفحے باقی ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ وکفا والصلاۃ والسلام علی سید الحبیب المصطفیٰ وعلی آلہ واصحابہ نجوم الہدیٰ قادۃ التقیٰ. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي نبي الرحمة كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى كل ما ذكره الذاكرون وكل ما غفل عن ذكره الغافلون. اللهم اغفر لنا وارحمنا ومشايخنا ووفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل وجنبنا الفواحش والمعاصي والخطايا والزلل. اللهم اثرنا ولا تؤثر علينا، اللهم اعطنا ولا تحرمنا، اللهم اكرمنا ولا تهنا، اللهم ارضنا عنك وارض عنا، اللهم اصلح لنا شأننا كله، لا اله الا انت. اما بعد، وبالاسناد الى الامام البخاري رحمه الله تعالى ورضي عنه ونفعنا بعلومه قال: باب من اشعر وقلد بذي الحليفه ثم احرم. یہ باب اس کے بیان میں ہے جو قربانی کے جانور کا اشعار کرے اور اس کے گلے میں ہار پہنائے مقام ذو الحلیفہ میں، اس کے بعد احرام باندھے. نافع کہتے ہیں: کان ابن عمر اذا اهدى من المدینہ قلده واشعره بذی الحلیفہ یطعن فی شق سنامه الایمن بالشفرۃ ووجهها قبل القبلۃ باریکۃ. ابن عمر جب مدینہ شریف سے اپنی ہدی کا جانور لے چلتے تو اس کے گلے میں ہار پہناتے اور اس کا اشعار کرتے ذو الحلیفہ میں، یعنی اس کے کوہان کی دائیں جانب میں چھری مارتے، پھر اس کے خون کو پھیلا دیتے اور اس کا منہ قبلے کی طرف رکھتے بیٹھے ہوئے ہونے کی حالت میں. حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہاں بیان کر رہے ہیں کہ انسان کو چاہیے کہ اپنا قربانی کا جانور اپنے ساتھ ساتھ لے چلے، یہ سنت ہے. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف سے اپنے ساتھ اپنا قربانی کا جانور لے چلے تھے، اور ذو الحلیفہ مقام پر جو مدینہ شریف سے 3 میل ہے اور وہاں سے مکہ شریف 420 کلومیٹر ہے، تو یہاں سے ہی اس کا اشعار کرتے اور اس کو ہار پہناتے. اشعار کے معنی یہ ہے کہ اونٹ کا جو کوہان ہے، ہمپ ہے، اس میں ذرا سی چھری مارنا اور اس کی اسکن تھوڑی کاٹنا تاکہ اس سے خون نکلے، اور ذرا سا اسکریچ کیا تو خون نکلنا شروع ہوا تو اس خون کو اس کے کوہان کے اوپر پھیلا دیں، لیپ دیں. اس کا فائدہ یہ ہے کہ دور سے وہ اس کا لال لال رنگ نظر آئے گا تو اسے سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ جانور قربانی کا جانور ہے. اور دوسرا عمل یہ کہ اس کے گلے میں ہار پہنا دے. ہار پہنانا یہ اس زمانے میں ایسے چپل جو ہوتے تھے جو یوز میں نہ ہو تو اس کو رسی میں پیروتے پھر گلے میں ڈال لیتے. یہ کوئی مہنگا قیمتی کوئی ایکسپینسو ہار نہیں ہوتا تھا, سادہ سا سمپل سا. بعض مرتبہ ایسی رسی لٹکا دیتے تھے تو وہ رسی علامت ہوتی تھی کہ یہ جانور قربانی کا جانور ہے. اور اس کا فائدہ یہ ہوتا تھا کہ اس کو ادب کے ساتھ لے جاتے تھے. قرآن شریف میں سورہ مائدہ کے شروع میں ہے, یا ایھا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ ولا الشہر الحرام ولا الہدی ولا القلائد ولا آمین البیت الحرام یبتغون فضلا من ربہم ورضوانا, یعنی ان کی بے حرمتی نہ کرو. تو اس میں یہ قربانی کا جانور ہدی, ہدی کے معنی قربانی کا جانور, اس کی بے حرمتی نہیں ہونی چاہیے. تو اس کا احترام ہو, ادب کے ساتھ اس کو لے جائیں, اپنے قافلے کے ساتھ ساتھ اس اونٹ کو لے کر چلیں, اس اونٹ پر سواری بھی نہ کریں, اس کا دودھ بھی نہ نکالیں اگر وہ اونٹنی ہے. اگر دودھ آیا ہے تو اس کو نکال کے خود نہ پئیں, فقیروں کو پلا دیں, کیونکہ وہ قربانی کا جانور ہے تو اسے خود فائدہ نہیں اٹھانا ہے. اور اس کو اس طرح سے اچھی طرح راستے میں گھاس کھلاتے ہوئے پانی پلاتے ہوئے مکہ شریف لے جائیں, اور مکہ شریف پہنچ کر پھر اس کا جب یوم النحر ہو قربانی کا دن تو اس دن اس کی قربانی کریں. جب بھی آپ پہنچے ہوں, چاہے 10 دن پہلے پہنچے کہ 5 دن پہلے پہنچے, تو اس کو چارہ کھلانا اور وغیرہ اس کی خدمت کرنا, اور اس کے بعد جب قربانی کا دن آئے تب اس کی قربانی کریں. تو اس کو یہ طریقہ ہے. یہاں حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ابواب الحج میں کیا مسئلہ بیان کر رہے ہیں. شرح کہتے ہیں کہ مجاہد ابن جبر نے کہا کہ انسان پہلے احرام باندھ لے, اس کے بعد اشعار کرے اور ہار پہنائے, کیونکہ اگر وہ پہلے سے ہی خون نکال کے اس کو اشعار کر دے گا اور ہار پہنا دے گا اور ابھی احرام شروع نہیں ہوا ہے تو ذرا کراہیت ہو جائے گی. لہٰذا پہلے اپنے احرام کو سٹارٹ کر لو, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے احرام پہنا تھا اور سنت طریقہ یہ ہے. تو اس طرح کرنا چاہیے, یہی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا بھی مذہب ہے. لیکن بعض امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہ ضروری نہیں ہے, اگر کسی نے پہلے اشعار کر دیا پھر احرام باندھا تو بھی ٹھیک ہے. ہم بھی کہتے ہیں کہ وہ بھی ٹھیک ہے, لیکن ہم کہتے ہیں کہ صحیح طریقہ, راجح طریقہ یہ ہے کہ پہلے اپنا احرام باندھ لو. یعنی احرام کیسے باندھتے ہیں, مسجد میں وضو کر کے, غسل کر کے, چادر پہن کر, پھر 2 رکعت نماز پڑھنا ہے, حج کے لیے دعا کرنا ہے آسانی ہو, اور لبیک پڑھنا ہے, یہ آپ کا احرام شروع ہو گیا. یہ کر کے پھر آپ جانور کا یہ اشعار کریں اور ہار پہنائیں, پھر اس کو اپنے ساتھ لے کر چلیں, یہ طریقہ ہے. تو حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اگر اس کا کوئی الٹا بھی کرے تو کوئی مشکل نہیں ہے, وہ بھی کر سکتے ہیں, اور اس کے لیے بھی دلیل پیش کر رہے ہیں. بہرحال حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شاید امام بخاری یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جن لوگوں نے ایسا کہا کہ جس کا حج یا عمرے کا ارادہ ہو اور وہ اونٹ کا اشعار کر لے اور ہار پہنا دے تو وہ محرم بن جائے گا, تو امام بخاری ان پر رد کر رہے ہیں کہ نہیں, صرف اتنا کرنے سے محرم نہیں بن جائے گا, جب تک وہ احرام نہ پہنے اور جب تک وہ نیت نہ کرے تب جا کر کے وہ محرم بنے گا. بہرحال یہ مسئلہ ہے اختلافی, اس کو بیان کرتے ہیں. آگے حدیث پیش کر رہے ہیں. عن المسور بن مخرمہ و مروان قال خرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم من الحدیبیہ زمن الحدیبیہ فی بضع عشرۃ مئۃ من اصحابہ حتی اذا کانوا بذی الحلیفہ قلد النبی صلی اللہ علیہ وسلم الہدی و اشعرہ و احرم بالعمرہ. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ کے زمانے میں چند 100 صحابہ کے ساتھ روانہ ہوئے, ذوالحلیفہ پہنچے تو حضور نے اپنی ہدی کے جانور کو ہار پہنایا اور اس کا اشعار فرمایا اور عمرے کا احرام وہاں سے باندھا. حدثنا ابو نعیم قال حدثنا افلح عن القاسم عن عائشہ قالت فتلت قلائد بدن النبی صلی اللہ علیہ وسلم بیدی ثم قلدها واشعرها واهداها وما حرم علیہ شیء کان احل له. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بدنہ اور بڑے جانور اونٹ کہا ہار میں نے اپنے ہاتھ سے بنا تھا اور ریڈی کیا تھا. پھر حضور نے ان جانوروں کے گلے میں اس ہار کو اپنے دست شریف سے پہنایا اور ان کا اشعار فرمایا اور ان کو نیاز کے طور پر مکے بھیجا. اور حضور چونکہ مدینہ شریف ہی میں مقیم تھے تو آپ پر کوئی چیز حرام نہیں ہوئی تھی جو پہلے سے آپ کے لیے حلال تھی. یعنی آپ اس طرح کرنے کی وجہ سے محرم نہیں بن گئے تھے بلکہ آپ حلال ہی رہے تھے. باب فتل القلائد للبدن والبقر. یہ باب اس بیان میں کہ بدنہ اور گائی کے لیے ہار کو بننا اور تیار کرنا. اصل مسئلہ تو امام بخاری یہ بیان کرنا چاہتے ہیں کہ ہار پہنائیں گے بدنہ کو اور بقرہ کو, دونوں کو. بدنہ یعنی اونٹ بڑا جانور, اور بقرہ یعنی گائے اور بیل. تو اگر کوئی اونٹ کے بجائے گائے بیل کو قربانی کے لیے لے کر چلے تو اس کو بھی ہار پہنائیں گے اور اس کا بھی اشعار کریں گے. یہ مسئلہ یہاں بیان کرنا چاہتے ہیں. اب اونٹ اور گائے کے گلے میں ہار پہنانا یہ تو اجماعی مسئلہ ہے, اور اس میں حضرت امام شافعی, امام احمد بن حنبل, داؤد ظاہری وغیرہ فرماتے ہیں کہ ہار پہنانا یہ اونٹ کے لیے بھی ہے, گائے کے لیے بھی ہے, اور بکری کے لیے بھی ہے. سب کو ہار پہنانا سنت ہے. لیکن نمبر دو, امام ابو حنیفہ اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہار پہنانا یہ صرف اونٹ اور گائے یعنی بڑے جانور کو ہے, چھوٹے جانور کو نہیں. اس لیے کہ بکری اور بھیڑ یہ تو ویسے بھی چھوٹا ہے, اس کے گلے میں اگر کوئی بھاری جوتا پہنا دیا تو بیچارے کی ٹھوس نکل جائے گی اس کو اٹھا اٹھا کے. اس لیے چھوٹے جانور کے گلے میں اس طرح جوتے چپل کا ہار نہ پہنائیں. نمبر تین, ابن حزم ظاہری کہتے ہیں کہ صرف اونٹ کے گلے میں ہار پہنائیں گے, دوسرے جانوروں کے نہیں. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فریق اول کے ساتھ ہیں کہ تقلید تینوں کی ہوگی. آگے یہ بھی اشارہ فرما دیا کہ جہاں بدنہ کا لفظ آتا ہے تو اس میں اونٹ اور گائے دونوں شامل ہوتے ہیں. واللہ اعلم. فتل, یہ مسئلہ تابع بنا کر کے رکھا ہے کہ بھئی اس کے لیے ہار بننا اور اس کو ویو کرنا اور رسی بنانا, چاہے وہ رنگین ہو, خوبصورت ہو, اور اس میں کوئی چپل بھی ڈال دیا, گھنٹی وغیرہ اس میں نہ ڈالی جائے یا گھنٹی مکروہ ہے, صرف کوئی چپل یا ایسی خوبصورت رسی جو گلے میں پہنا دی جائے وہ کافی ہے. حدیث پیش کر رہے ہیں, حدثنا مسدد قال حدثنا یحیی عن عبید اللہ قال اخبرنی نافع عن ابن عمر عن حفصہ قالت قلت یا رسول اللہ ما شأن الناس حلوا ولم تحل انت قال انی لبدت رأسی وقلدت هدی ولا احل حتى احل من الحج. حفصہ نے کہا یا رسول اللہ کیا بات ہے, لوگ عمرہ کر کے حلال ہو گئے اور آپ حلال نہیں ہو رہے ہیں. فرمایا میں نے اپنے سر کے بالوں کو گوند سے چپکا تھا اور اپنے ہدی کے جانور کو ہار پہنا دیا تھا, اور میں حلال نہیں ہوں گا یہاں تک کہ میں حج سے فارغ ہو جاؤں. یہ حجت الوداع کا مسئلہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حجت الوداع میں جب تشریف لائے تو آپ نے قران فرمایا تھا, اور عمرہ کر کے دوسروں کو کہا کہ تم لوگ حلال ہو جاؤ. ہاں, جس کے پاس ہدی کا جانور ہے وہ حلال نہیں ہوگا, اب میرے پاس بھی ہدی کا جانور ہے میں بھی حلال نہیں ہوں گا. تو باقی لوگ تو چار ذی الحجہ کو عمرہ کر کے حلال ہو گئے, اور چار دن حلال رہے, پھر آٹھویں ذی الحجہ کو حج کا احرام باندھا اور مینا, عرفات, مزدلفہ جا کے ارکان ادا کیے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چار ذی الحجہ کو حلال نہیں ہوئے تھے, تو ام المومنین نے پوچھا کہ آپ نے لوگوں کو تو کہا حلال ہو جاؤ, آپ کیوں حلال نہیں ہو رہے ہیں حضور؟ فرمایا اس لیے کہ یہ میرے سر کے بال میں نے چپکا دیے ہیں, یعنی میں نے احرام باندھتے وقت حج عمرے کا لمبے احرام کا ارادہ کیا تھا, اس لیے جیسے ہم جیل لگاتے ہیں تو ایسے ایک چکنی چیز لگاتے تھے کہ جس سے بال منتشر نہ ہو, بکھر نہ جائیں. تو میں نے چونکہ بال اس طرح سیٹ کر دیے ہیں, اور میں نے ہدی کے جانور کو ہار پہنا دیا ہے, اپنے ساتھ مدینے سے لایا ہوں ہدی کے جانور, تو اب جب تک یہ حدی کا جانور ذبا نہیں ہوگا تب تک میں حلال نہیں ہوں گا, اور وہ ذبا ہوگا 10 ذی الحجہ کو عید کے دن, تو میں عید کے دن حلال ہوں گا ان جانوروں کو ذبح کر کے. تو اس میں قلت تو حدی کا لفظ ہے. دوسری روایت میں حضرت عائشہ کہتی ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہدی من المدینہ فافتلوا قلائد هديه ثم لا يجتنب شيئا مما يجتنب المحرم. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بعض مرتبہ مدینہ منورہ سے حدی کا جانور بھیجتے تو میں ان حدی کے جانوروں کا ہار بن کر ویو کر کے ریڈی کر دیتی, پھر آپ کسی چیز سے پرہیز نہ کرتے جس سے محرم پرہیز کرتا ہے. یعنی بعض مرتبہ حضور ایسا کرتے کہ کوئی دوسرا حج میں جا رہا ہے, کوئی عمرے میں جا رہا ہے, تو اس کو کہتے کہ یہ لو میرے لیے ایک جانور لے جاؤ اور وہاں ذبح کر لینا. تو 9 ہجری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حج کے لیے نہیں گئے تھے, حضرت ابو بکر کو امیر الحج بنا کر بھیج دیا تھا. تو اس وقت حضرت ابو بکر کے ساتھ کچھ قربانی کے جانور بھیجے تھے کہ یہ وہاں مکہ شریف میں میری طرف سے ذبح کر کے مکہ والوں کو اس کا گوشت کھلا دینا. تو حضرت عائشہ کہتی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بعض مرتبہ اس طرح حدی کا جانور بھیجتے کسی کے ساتھ, مجھے کہتے تو میں اس کے لیے ہار بن کر کے تیار کر دیتی, پھر حضور اپنے ہاتھ سے اس جانور کے گلے میں اس کا ہار پہنا دیتے, اور دوسری روایت کے مطابق اس کا اشعار فرما دیتے, اور اس کا تھوڑا سا خون سپریڈ کر دیتے تاکہ لال لال دھبا نظر آئے, پھر اس کو بھیج دیتے. لیکن حضور چونکہ مدینہ میں مقیم ہیں, آپ کا ارادہ حج عمرے کا نہیں تھا, تو آپ محرم نہیں بنتے تھے, آپ حلال ہی کی طرح سے رہتے تھے اور نارمل زندگی رہتی تھی, وہ جانور لے جایا جاتا وہاں پر ذبح ہو جاتا. معلوم ہوا بعض مرتبہ کسی کے ساتھ وہاں پر قربانی بھیج دینا کہ آپ حج میں جا رہے ہیں عمرے میں جا رہے ہیں ذرا ہماری طرف سے وہاں قربانی کر دینا, یہ درست ہے. خاص طور پر آج کل تو اب انہوں نے حج میں ریسٹرکشن بھی ڈال دیے ہیں اور صرف 60,000 حاجیوں کو اجازت دی ہے جو 2% بنتے ہیں, کہاں 3 ملین اور کہاں 60,000. تو اب 2% حاجی حج میں جائیں گے تو وہاں مکہ والوں کے لیے بیچاروں کے لیے کوئی اگر کسی کے ساتھ بھیج دیں کہ بھائی تم جا رہے ہو حج میں تو ایک میرا پیسہ لے جاؤ, وہاں پر میری طرف سے ایک بکرا قربانی کر دینا یا اونٹ قربانی کر دینا, تو یہ اچھا ہے بھیج دیں کسی کے ساتھ. حضور بھی بھیجتے تھے وہاں جانے والوں کے ساتھ. تو یہ چیز ہے باب اشعار البدنی, یہ باب بدنہ اور بڑے جانور کے اشعار کرنے کا بیان. حضرت شیخ یونس صاحب فرماتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ کہ اشعار کا مسئلہ تو پہلے بیان کر چکے ہیں حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ, تو اب یہاں دوبارہ جو یہ مسئلہ آ رہا ہے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ کس جانور کا اشعار ہوگا اور کس کا نہیں. تو اس میں 3 قول ہیں. نمبر 1, حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی رائے یہ ہے کہ صرف اونٹ کا اشعار ہو. امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے ہمارے یہاں صاحبین کا بھی ایسے ہی قول نقل کیا ہے کہ قاضی ابو یوسف اور امام محمد بھی یہی کہتے تھے کہ اشعار, اشعار تو سمجھ گئے نا, یاد ہے نا, وہ ذرا سی چھری مار کر کے خون نکالنا اور اس کے ہمپ کو لال لال کر دینا تاکہ دور سے نظر آئے کہ یہ قربانی کا جانور ہے, حدی کا جانور ہے. تو یہ اشعار صرف اونٹ کا ہوگا, بڑے جانور کا, دوسرے کا نہیں, یہ قول اول ہے. نمبر 2, امام شافعی اور امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اونٹ اور گائے ان دونوں کا اشعار ہوگا. گائے کو بھی اس کی کمر پہ تھوڑا سا چھری مار کر اسکریپ کر کے تھوڑا خون نکال کر لال لال کر دیں گے تاکہ دور سے نظر آئے کہ یہ بھی حدی کا جانور ہے. یہ امام شافعی امام احمد کی رائے ہے. اور نمبر 3, امام مالک رحمۃ اللہ علیہ راجح قول میں امام بخاری کے ساتھ ہے. اور دوسرا قول امام مالک کا یہ ہے کہ اگر اونٹ کی کوہان ہے تب تو اس کا اشعار ہوگا, اور اگر کوہان یعنی ہمپ نہیں ہے تو نہیں ہوگا. اگر اونٹ بغیر کوہان والا ہے تو پھر اس کا اشعار نہ کریں, کوہان والا ہے تو اس کوہان میں اشعار کریں گے. یہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی رائے ہے. تو بہرحال یہ تو مذاہب ہوئے جو حضرت امام جس کی طرف حضرت شیخ یونس صاحب نے اشارہ فرمایا. وقال عروة عن المسور قلد النبي صلى الله عليه وسلم الهدي واشعره واحرم بالعمره. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدی کے جانور کو ہار پہنایا, اشعار کیا اور عمرے کا احرام باندھا. وعن عائشة قالت فتلت قلائد هدي النبي صلى الله عليه وسلم ثم أشعرها وقلدها أو قلدتها ثم بعث بها إلى البيت وأقام بالمدينة فما حرم عليه شيء كان له حل. یہ وہی حدیث ہے جو اوپر بھی گزری اور اس میں اونٹ کو اشعار کرنے کا تذکرہ ہے، اس لیے امام بخاری کی رائے یہ ہے کہ اشعار صرف اونٹ کا ہوگا. باب من قلد القلائد بیدہ، کوئی آدمی ہار اپنے ہاتھ سے پہنائے اس کا بیان. مطلب یہ ہے کہ اپنے ہاتھ سے اونٹ کو ہار پہنانے کی اصل حدیث شریف میں موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے ہاتھ سے اونٹ کو ہار پہنایا تھا. اس کی سند حضرت امام بخاری پیش کرنا چاہتے ہیں. لکھتے ہیں، فرماتے ہیں، عن عمرہ بنت عبد الرحمن انہا اخبرته ان زیاد بن ابی سفیان کتب الی عائشہ رضی اللہ عنہا ان عبداللہ ابن عباس قال من اہدا ہدیا حرم علیہ ما یحرم علی الحاج حتى ينحر هديه. قالت عمرة فقالت عائشة ليس كما قال ابن عباس، أنا فتلت قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي ثم قلدها رسول الله صلى الله عليه وسلم بيديه ثم بعث بها مع أبي فلم يحرم على رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء أحله الله له حتى نحر الهدي. زیاد ابن ابی سفیان نے حضرت عائشہ کو خط لکھا کہ عبداللہ ابن عباس کی رائے یہ ہے کہ جو آدمی ہدی کا جانور بھیج دے تو اس پر وہ سب چیزیں حرام ہو جاتی ہیں جو حاجی پر حرام ہوتی ہیں جب تک اس ہدی کے جانور کا نحر نہ ہو، قربانی نہ ہو. عمرہ کہتی ہیں کہ عائشہ نے جواب میں لکھا کہ ابن عباس جو کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک بات نہیں ہے، بات یہ ہے کہ میں نے خود اپنے ہاتھ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قربانی کے جانور کا ہار بنا تھا، پھر حضور نے اس جانور کو اپنے ہاتھ سے وہ ہار پہنایا، پھر اس کو میرے والد کے ساتھ حج میں بھیجا ابو بکر صدیق کے ساتھ، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی چیز ایسی حرام نہیں ہوئی تھی جو اللہ نے آپ کے لیے حلال کی تھی، یہاں تک کہ وہ جانور جو ہے اس کا نحر وہاں جا کر ہوا. معلوم یہ ہوا کہ بھئی صرف قربانی کا جانور بھیج دینے سے کوئی محرم نہیں بن جاتا، حلال ہی رہتا ہے انسان. اور اسی حدیث کی وجہ سے ہمارے حنفیہ وہ دلیل پکڑتے ہیں، بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ یقوم ذی الحجہ ہو جائے تو پھر اس کے بعد ناخن کاٹنا اور بال کاٹنا اور مونچھ بنانا یہ منع ہے، جائز نہیں ہے. تو ہم کہتے ہیں کہ بھئی ایک منٹ، کوئی آدمی یقوم ذی الحجہ داخل ہونے کی وجہ سے محرم تھوڑی بن جاتا ہے. دیکھو یہاں تو حضور نے یقوم ذی الحجہ صرف شروع نہیں ہوا تھا بلکہ یقوم ذی الحجہ کے ساتھ ساتھ حضور نے قربانی کے جانور بھی بھیجے تھے، پھر بھی حضور پر کوئی چیز حرام نہیں ہوئی تھی. تو یقوم ذی الحجہ ہونے کی وجہ سے ناخن کاٹنا، بال کاٹنا یہ کچھ حرم حرم نہیں ہو جاتا ہے؟ لوگ پتہ نہیں کیا کرتے ہیں. وہ ایک حدیث ہے، وہ استحباب کے درجے میں ہے، اور وہ بھی اس کے لیے ہے جس نے قربانی کا جانور خرید کر اپنے گھر پہ باندھ دیا ہو، خرید لیا ہو. تو فرمایا کہ جب وہ جانور کی قربانی ہو تب اپنی قربانی کرو، اس سے پہلے اپنی قربانی مت کرو. اپنی قربانی ناخن کاٹنا، بال کاٹنا ہے، وہ جب جانور اپنے خرید لیا ہو. اشترا ہدین کا لفظ ہے، جب خرید لیا ہو. تو اگر وہ جانور خریدا نہیں ہے تو یہ استحباب بھی نہیں ہے. اور یہاں انگلینڈ میں کون وہ جانور خریدتا ہے؟ وہ تو قربانی کے دن ہی خریدتے ہیں، وہ کہہ دیتے ہیں کہ بھائی دکان والے کو، برکت کو، کہ بھائی کر لینا ہماری قربانی. تو یہاں کوئی جانور خرید کر اپنے گھر کے سامنے باندھتا نہیں ہے، اس لیے وہ حدیث کوئی حرمت پر محمول نہیں ہے. یہ ہندوستان پاکستان میں جہاں جانور خرید لیا ہو، اور جانور کب خریدتے ہیں؟ دو چار روز پہلے، کیونکہ جانور خرید کر لاتے ہیں تو اس کے لیے پھر گھر میں اس کو چارہ کھلانا پڑتا ہے، خدمت کرنی پڑتی ہے، تو اس لیے وہ اتنا جلدی نہیں خریدتے جانور، بالکل عید کے قریب خریدتے ہیں. یقوم ذی الحجہ کے بعد تو سب جانور بیچنے والے آتے ہیں، تو اب اس کے بعد خریدتے ہیں. تو اس کے لیے یہ حکم ہے کہ بھائی اب آپ نے جانور خرید لیا ہے، اب دو چار دن رہ گئے ہیں، تو اپنے ناخن مت کاٹنا، بال مت کاٹنا. جب جانور ذبح ہو تو عید کے دن اپنی حجامت بنوانا. بہرحال یہاں حضور نے قربانی کا جانور بھیج دیا تھا، پھر بھی حضور محرم نہیں بنے تھے، حلال کی طرح بالکل حلال طریقے پر رہتے تھے، ناخن کاٹنا بال کاٹنا یہ سب جائز تھا، اور کوئی محرم حرام نہیں بن گئے تھے حضور، یہ اس سے دلیل پکڑی گئی ہے۔ آگے باب تقلید الغنم، بکریوں کو ہار پہنانے کا بیان، میرے خیال میں یہ مسئلہ ہم نیکسٹ ویک پڑھ لیں گے۔ اونٹ تو بڑا جانور ہے اس لیے اس کو تو ہار پہنا دیں، لیکن بکری چھوٹا جانور ہے تو اس کے لیے گلے میں کوئی وزنی چیز پہنا دی تو بیچاری بکری کے لیے مکے تک پہنچنا مشکل ہو جائے گا، خاص طور پر اگر آپ مدینہ شریف سے اس بکری کو لے جا رہے ہیں تو چلتے چلتے اس بکری کی ٹھوس نکل جائے گی، اس لیے فرمایا کہ بکریوں کو ہار پہنائیں گے یا نہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں بکریوں کو ہار نہیں پہنانا ہے، ہار جو ہے صرف بڑے جانور کو پہنانا ہے، اونٹ کو اور گائے کو، لیکن امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی رائے یہ ہے کہ بکری کو بھی ہار پہنائیں گے۔ چلو اب آپ پڑھ ہی لیا تو پڑھ ہی دیتے ہیں حدیث، اور اس میں امام مالک امام ابو حنیفہ یہ دونوں اکابر فرماتے ہیں کہ چھوٹے جانور اور بکری کو ہار نہیں پہنائیں گے، لیکن امام شافعی امام احمد اسحاق ابن راہوئی ابو ثور ابن حبیب کی رائے ہے کہ بکری کو بھی پہنائیں گے، امام بخاری بھی اسی قول کے قائل ہیں۔ اور یہاں پر اسود کا اثر نقل کر رہے ہیں، جو اسود نقل کر رہے ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے، قالت احد النبی صلی اللہ علیہ وسلم مرتا غنما، حضور نے ایک مرتبہ قربانی کے جانور میں بکری بھیجی تھی۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں اسود عن عائشہ كنت افتل القلائد للنبی صلی اللہ علیہ وسلم فیقلد الغنم ویقیم فی اہلہ حلالا، میں ہار بنتی تھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو آپ بکری کو ہار پہناتے اور اپنے گھر والوں میں حلال طریقے پر رہتے۔ تیسری روایت میں بھی اسود حضرت عائشہ سے نقل کرتے ہیں کہ میں ہار بنتی تھی بکریوں کے واسطے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، حضور اس کو بھیجتے پھر حلال طریقے پر رہتے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے ہار بنا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس سے پہلے کہ آپ احرام شروع فرمائیں۔ تو ان سب روایات سے جو اسود ہی کا اثر ہے، اب اسود کے اس اثر کا جواب حنفیہ کی طرف سے یہ دیا گیا کہ لا یعرفہ اہل بیت عائشہ، کہ وہ حضرت عائشہ سے نقل کر رہے ہیں لیکن حضرت عائشہ کے گھر والے اس اثر کو نہیں جانتے، ان کی فیملی میں یہ اثر روایت موجود نہیں ہے، اسی لیے صاحب مبسوط نے کہا کہ انہ اثر شاذ، اسود کا یہ اثر شاذ ہے، آئسولیٹڈ اثر ہے۔ اور لیکن اس پر اشکال ہوتا ہے کہ اسود ثقہ راوی ہیں تو ان کا اثر معتبر ہونا چاہیے، اس لیے دوسرا جواب یہ دیا گیا کہ یہ اثر امام ابو حنیفہ اور امام مالک کو نہیں پہنچا تھا، اس لیے انہوں نے تقلید الغنم کا انکار کیا۔ قاضی عیاض اور علامہ دمیری نے اس کو نقل کیا ہے، شیخ یونس صاحب کی رائے ہے کہ یہی راجح ہے، اور راجح یہ ہے کہ بکری کو بھی ہار پہنا سکتے ہیں۔ نمبر تین، تیسرا جواب حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے دیا کہ امام ابو حنیفہ اور امام مالک یہ تقلید الحبل کا انکار نہیں کرتے ہیں، صرف اگر رسی پہنا دیں اس کے گلے میں تو اس کی گنجائش ہے، تقلید النعل کا انکار کرتے ہیں کیونکہ بکری کمزور ہے اور برداشت نہیں کر پائے گی، تو کوئی وزنی جوتا چپل بھاری چیز پہنا دینے کو منع کرتے تھے، مطلق کوئی رسی پہنا دیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، یہ گویا کہ مذہب ہے امام ابو حنیفہ اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا۔ باب القلائد من العہد، یہ باب اس بیان میں کہ ہار جو ہے کاٹن وول کا بنایا جائے۔ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں فتلت قلائدہا من عہن کان عندی، میں نے ویو کیا تھا ہار کو ایک اون اور کاٹن وول سے جو میرے پاس موجود تھا، تو یہ سستا سا کوئی مہنگا نہیں، دو پیسے کا، اور وہ اس کو گلے میں پہنا دیتے تھے اور وہ رہتا تھا جب تک وہاں جا کر اس کو ذبح نہ کیا جائے۔ باب تقلید النعل، چپل پہنانے کا بیان، یعنی گلے میں اگر چپل پہنا دیں اس رسی کے ساتھ تو اس کی بھی گنجائش ہے۔ نعلین، سفیان ثوری کہتے تھے کہ دو چپل پہنائے جائیں، دوسرے کہتے تھے ایک پہنا دیں تو بھی چلے گا، اور تیسرا قول یہ کہ چپل پہنانا کوئی ضروری نہیں ہے، کوئی چیز بھی ہار کے قائم مقام ہو، حتیٰ کہ اگر مشکیزہ اس کے گلے میں لٹکا دیا تو وہ بھی ہار کا قائم مقام ہو جائے گا اور اس سے بھی تقلید کا کام چل جائے گا۔ مطلب یہ کہ کوئی چیز ایسی ہوگی دور سے نظر آئے کہ یہ قربانی کا جانور ہے, اس کو کوئی چھیڑے نہیں, اس کا احترام کرے. حدیث یہاں پیش کر رہے ہیں, نبی حریرہ رضی اللہ عنہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم رعا رجلن یسوق بدنتن, ایک آدمی کو دیکھا جو بدنہ کو ہانک رہا ہے. فقال ارکبھا, فرمایا تو اس پر سوار ہو جا, تو چل پیدل اس کو کیوں ہانک رہا ہے؟ اس نے کہا انہا بدنتن, یہ قربانی کا جانور ہے. قال ارکبھا, سوار ہو جا تو اس پر. قال فلقد رأیتہ راکبہا یسائر النبی صلی اللہ علیہ وسلم والنعل فی عنقہا, میں نے دیکھا کہ وہ اس اونٹنی پر سوار ہوا اور حضور کے ساتھ ساتھ چل رہا ہے اور وہ چپل کا ہار اس کے گلے میں ہے. یہ مسئلہ ہم پیچھے بیان کر چکے ہیں کہ ہدی کے جانور پر سواری نہیں کرنا چاہیے, لیکن اگر کوئی مضطر ہو جائے, مجبور ہو جائے, تو اس کے لیے گنجائش ہے. مثلا اس کی جو اپنی سواری تھی وہ اس کی سواری مر گئی, اب وہ پیدل چل رہا ہے جیسے یہاں تھا, اب یہ پیدل چل رہا ہے اور قربانی کا جو جانور ہے وہ اس کے آگے آگے جا رہا ہے, تو حضور نے دیکھا کہ یہ آدمی تو تھک جائے گا, مکے پہنچتے پہنچتے اس کی ٹھوس نکل جائے گی, اس کو کہا کہ تو اس پر بیٹھ جانے. اس نے کہا حضور یہ تو قربانی کا نیاز کا جانور ہے, تو حضور نے کہا کوئی حرج نہیں, تو سوار ہو جا, کیونکہ یہ آدمی مجبور تھا. اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بھی یہی کہتے ہیں کہ اگر کوئی مجبور ہو تو اس کو اس پر سواری کرنے کی گنجائش ہے, تو اس کی ضرورت مجبوری کی وجہ سے حضور نے اس پر اجازت دی, ورنہ عام حالات میں اگر آپ کے پاس دوسری سواری موجود ہے تو پھر قربانی کے جانور پر سواری نہیں کرنا چاہیے. آگے اس کے بعد یہ اور باب باندھ رہے ہیں, باب الجلال للبدن, اس کو بعد میں پڑھیں گے انشاءاللہ, کہ قربانی کے جانور کو جھول پہنا دینا, کوئی جھول والی چادر اس پر ڈھانک دیں جو اسے پتہ چلے کہ ماشاءاللہ یہ شاندار جانور جا رہا ہے, تو اس کی بھی گنجائش ہے. بعض مرتبہ ونٹر ہوتا ہے, جانور کو سردی لگتی ہے, تو اس نے لمبے سفر میں ذرا اس پر جھول والی چادر ڈال دیں تو جانور کو آرام رہتا ہے. فرمایا یہ بھی ٹھیک ہے, مستحب ہے جھولدار چادر اس کو پہنا دینا, اس کی گنجائش ہے, حرج نہیں ہے اس میں. بعد میں پڑھیں گے انشاءاللہ. روز شریف پڑھ لیں, دعا کر لیں تمام بیماروں کے لیے, اللہ سب کو شفا عطا فرمائے. سبحانك اللهم وبحمدك, نشهد ان لا اله الا انت, نستغفرك ونتوب اليك. اللهم لك الحمد كله, لك الشكر كله, ولك الملك كله, بيدك الخير كله, واليك يرجع الامر كله, علانيته وسره لا نحصي ثناء عليك, انت كما اثنيت على نفسك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد, عبدك ورسولك النبي الأمي نبي الرحمة, كما تحب وترضى, عدد ما تحب وترضى, كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار, رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين. یا ارحم الراحمین, معاذ اپنے فضل اور کرم سے ہم سب کی مغفرت فرما دیجیے, پوری امت کی مغفرت فرما دیجیے, پوری امت پر رحم کر دیجیے, کرم کر دیجیے, معاف کر دیجیے, ہدایت کی ہواؤں کو عام فرمائیے, مسلمان کو بھی ہدایت نصیب فرمائیے اور غیر مسلم کو بھی ہدایت نصیب فرمائیے. یا اللہ امت کی تمام پریشانیوں کا خاتمہ فرمائیے, امت کے تمام مریضوں کو شفا عطا فرمائیے, خاص طور پر ہمارے گھروں میں جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرمائیے, ہمارے بولٹن ہاسپٹل میں کووڈ وارڈ میں جتنے پیشنٹ ہیں سب کو شفا عطا فرمائیے. یا اللہ ہماری والدہ صاحبہ کو شفا کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرمائیے. یا اللہ ان کی تنہائی اور غربت اور قسم پرسی پر رحم فرمائیے, ان کی نیکیاں قبول فرمائیے اور ان کی حسنات کی برکت سے ان کو شفا کاملہ عاجلہ مستمرہ اور دائمہ نصیب فرمائیے, ان کا سایہ ہمارے سر پر قائم رکھیے, انہیں عافیت نصیب فرمائیے. اسی طرح دوسرے بیمار مولانا عبید الرحمن صاحب, ہمارے عرفان دلال کی اہلیہ رضوان آبا, اور اسی طرح ہمارے حریف صاحب اور جتنے بھی ہیں کووڈ وارڈ میں, یا اللہ سب کو شفا کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرمائیے, سب کے آکسیجن کے پرابلم کو حل فرمائیے, سب کے لنگز کو سٹرینتھ اور انرجی اور طاقت اور قوت نصیب فرمائیے, سب کے لیے بریدنگ آسان فرمائیے. یا اللہ یہ سانس آپ کا اتنی بڑی نعمت ہے کہ ہم نے اس کی کبھی قدر نہیں کی, یا اللہ یہ ذرا آپ سانس کو یا اللہ روک لیں تو ہم پریشان ہو جائیں. یا اللہ ہمیں اس کی آپ کی ایک ایک نعمت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائیے. دن رات میں 24 گھنٹے میں 24,000 مرتبہ ہم سانس لیتے ہیں, کبھی ہم نے آپ کا شکریہ ادا نہیں کیا. اللہم لک الحمد عند طرفت کل عین و تنفس کل نفس, ہر ہر سانس پر ہم آپ کا شکر ادا کرتے ہیں. ہمیں عافیت برکت والی زندگی نصیب فرمائیے, تمام بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرمائیے. جو کینسر کے پیشنٹ ہیں ان کو بھی شفا عطا فرمائیے, جن کا کینسر پھیل گیا ہے ان کے حال پر بھی رحم فرمائیے, جن کا کینسر واپس آ گیا ہے ان کو بھی اللہ شفا عطا فرمائیے. اے اللہ سب کے ساتھ رحم اور کرم کا معاملہ فرمائیے, سب کو شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ و دائمہ نصیب فرمائیے, اور ہر خیر سے سب کو مالا مال فرمائیے, ہر شر سے بچائیے. یا اللہ ڈاکٹروں کو بھی صحیح تشخیص اور تجویز دوائی کرنے میں ان کی مدد فرمائیے, اور ڈاکٹروں کے لیے بھی پیشنٹ کی کیئر کرنا آسان فرمائیے. جو ڈاکٹر اور نرس خدمت کرتے ہیں ان سب کو جزائے خیر عطا فرمائیے, اور یا اللہ سب کو ہدایت نصیب فرمائیے, اور سب کی محنت خدمت قبول فرمائیے. یا اللہ ہمارے پورے ملک کے حال پر رحم فرمائیے, اور ہر قسم کی پریشانیوں سے, بلاؤں سے, آفتوں سے یا اللہ پورے ملک کی حفاظت فرمائیے, پوری دنیا کی حفاظت فرمائیے, پوری دنیا کو اور طرح کی بلاؤں سے نجات عطا فرمائیے. خاص طور پر ہندوستان میں بہت سے لوگ اس مرض کے شکار ہیں, یہ بلا بہت عام ہے, اور آگے پتہ نہیں اس کے اور بھی کچھ ریپریکشن ہو رہے ہیں. یا اللہ ان, یا اللہ فنگس وغیرہ سے بھی حفاظت فرمائیے, بیچارے مسلمانوں کے حال پر رحم فرمائیے. یا اللہ ہر جگہ, یا اللہ بلا اور آفت اور مصیبت کو دور کریے, شفا اور صحت اور عافیت نصیب فرمائیے. اسی طرح یا اللہ امت جہاں کہیں مظلوم ہے بیچاروں کو ظلم سے بھی نجات عطا فرمائیے, خاص طور پر فلسطین میں جو مظالم ہو رہے ہیں ان سے وہاں والوں کو نجات عطا فرمائیے. مسجد اقصیٰ کی حفاظت فرمائیے, اس کی حفاظت کرنے والے بہادروں کی حفاظت فرمائیے, حرمین شریفین کی بھی حفاظت فرمائیے, حج اور عمرہ کی حفاظت فرمائیے. یا اللہ حج کی مہنگائی سے حفاظت فرمائیے. یا اللہ سعودی والوں کو کچھ سمجھ اور عقل نصیب فرمائیے, یہود نصارہ کا اعلی کار بننے سے ان کی حفاظت فرمائیے. اور یا اللہ حرمین شریفین کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائیے, اور یا اللہ حرمین شریفین کی تقدس اور عظمت اور احترام اور محبت اور ادب اور رسپیکٹ کی حفاظت فرمائیے. یا اللہ حرمین میں, یا اللہ ناچ گانے وغیرہ کے گھسانے سے حفاظت فرمائیے. یا اللہ بلاد حرم کو ان بلاؤں اور آفتوں سے پاک اور صاف رکھیے. یا اللہ حفاظت فرمائیے, حفاظت فرمائیے, حفاظت فرمائیے, بیماریوں سے بھی بچائیے, اور ایمان کے تذبذب اور تزلزل سے بھی حفاظت فرمائیے. یا اللہ پوری امت کے حال پر رحم فرمائے, شام اور یمن, مصر اور عراق, لیبیا, لبنان, بیروت, یا اللہ جہاں جہاں مسلمان پریشان ہیں پورے مڈل ایسٹ میں, سب کے ساتھ رحم کرم کا معاملہ فرمائیے. ہمارے ہندو پاک, افغان, برما, بنگال, روہنگیا, ویگر, چائنا, کشمیر, یا اللہ افریقہ, یا اللہ سینگال, مالی, نائجیریا کے مسلمانوں پر بھی رحم فرمائیے, اور ہر جگہ مظالم سے نجات عطا فرمائیے. اسلام ان کو, یا اللہ اسلام کا اور کا بول بالا فرمائیے, کفر کا منہ کالا فرمائیے. اسلام اور مسلمانوں کو پھر سے عزت, شوکت, غلبہ نصیب فرمائیے. اللہ ہدایت نصیب فرمائیے, مسلمان کو بھی ہدایت عطا فرمائیے, غیر مسلم کو بھی ہدایت نصیب فرمائیے. ہماری ٹوٹی پھوٹی دعائیں سن لیجیے, ہمارے اکابر پر اپنی رحمتیں نازل فرمائیے, سب کے درجات بلند فرمائیے, ہمارے مرحوم ماں باپ پر بھی اپنی رحمتیں نازل فرمائیے, ان کی مغفرت کر کے ان کی قبروں کو جنت کا باغ بنائیے. اللہ جو اکابر حیات ہیں ان کی سب کی زندگیوں میں خوب خوب برکتیں نصیب فرمائیے, بالخصوص حضرت مولانا بلال صاحب کو شفا, صحت, عافیت, اور ان کے مواعظ حسنہ سے امت کو نفع پہنچائیے, اور دیگر سارے اکابر کی حفاظت فرمائیے, ہمارے ماں باپ کی بھی حفاظت فرمائیے, شفا اور صحت نصیب فرمائیے, ان کا سایہ دراز فرمائیے, ان کو یا اللہ صحت عافیت سے نواز دیئے, اور یا اللہ ہمارے بیوی بچوں کو بھی نیک بنائیے, صالح بنائیے, ہمارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک اور خوشی کا ذریعہ بنائیے. اور یا اللہ ہماری اس مسجد کی بھی حفاظت فرمائیے, اور تمام مساجد, مدارس, مراکز تبلیغیہ, خانقاہوں, علماء, صلحاء, مشائخ, آل اللہ کی حفاظت فرمائیے, اسلامک انسٹیٹیوٹ, اسلامک چیریٹیز, یا اللہ اور تمام دارالعلوموں کی حفاظت فرمائیے. اللہ ہر قسم کے انتشار خلف اشار سے بچائیے, تعلیمی تعمیری ترقیاں نصیب فرمائیے, جو مساجد زیر تعمیر ہیں, مسجد طیبہ ہے, مسجد عالی ہے, سب کو عافیت کے ساتھ پائے تکمیل تک پہنچائیے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, وتب علینا انک انت التواب الرحیم, صلی اللہم وسلم علی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. اللہ